बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। सामने आपका मेजबान गुलशन नकवी आज की दूसरी मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जुमे से हुआ। आज सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब अली अरबाबी ने। थोड़ी देर के बाद हम प्रोग्राम गिरदो पेश आपकी खिदमत में पेश करेंगे। गिरदो पेश के बाद समात फरमाइएगा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम यादों के झरोके। यादों के झरोके के बाद मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से तरतीब दिया हुआ खसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور یہی ہمارے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور اب سماعت فرمائیں پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس ہیں ہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح تصادم میں ایک جنگجو کے مارے جانے کی خبر ہے۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان باب دوستی سرحدی گزرگاہ کھول دی گئی ہے۔ اور مغربی ملکوں نے افغانستان کے دارالحکومت کابل سے سفارتی عملے اور دیگر شہریوں کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح تصادم میں ایک جنگجو کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق یہ تصادم اس وقت شروع ہوا جب مسلح علیحدگی پسندوں نے سری نگر کولگام شاہراہ پر بارڈر سیکیورٹی فورس کے ایک دستے پر فائرنگ کر دی۔ رپورٹ کے مطابق فائرنگ کے بعد بی ایس ایف نے مسلح علیحدگی پسندوں کا پیچھا کیا اور انہیں محاصرے میں لے لیا، جس کے بعد دو طرفہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کے اس تبادلے میں ایک مسلح علیحدگی پسند مارا گیا، جس کا تعلق لشکر طیبہ سے بتایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مسلح علیحدگی پسندوں نے ایک عمارت میں پناہ لے رکھی تھی اور آخری اطلاع ملنے تک دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ دو طرفہ فائرنگ میں کم سے کم چار افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے، جن میں سے دو بی ایس ایف کے جوان اور دو عام شہری بتائے گئے ہیں۔ کولگام پولیس کے مطابق مسلحانہ تصادم کی جگہ سے 22 عام شہریوں کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں 12 دکاندار، 6 خواتین اور 4 غیر مقامی مزدور ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 2700 افراد کی کمی واقع ہوئی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 40,110 نئے مریضوں کا اندراج ہوا اور 42,295 کرونا کے مریض صحت یاب ہوئے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 585 کرونا کے مریض لقمہ اجل بن گئے۔ ہندوستان میں 3,21,17,826 افراد کرونا سے متاثر ہوئے، جن میں سے 4,30,254 موت کے منہ میں جا چکے ہیں، 3,85,227 زیر علاج ہیں اور 3,13,02,345 کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 7.6% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 59,504 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,619 کے نتائج مثبت پائے گئے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کراچی کے حالات کرونا کے تعلق سے بدستور بحرانی ہیں، جہاں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 22% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 79 مریض لقمہ اجل بنے اور 3,937 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 10,81,913 بتائی گئی ہے، جن سے 24,266 لقمہ اجل بن گئے ہیں، 86,236 زیر علاج ہیں اور 9,79,411 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان باب دوستی سرحدی گزرگاہ کھول دی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان باب دوستی کو پہلے مرحلے میں پیدل آمد و رفت کے لیے بحال کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان باب دوستی نامی گزرگاہ ایک ہفتے کے بعد کھولی گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جمعے سے سرحد کی دونوں جانب سے پاکستانی اور افغان شہریوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ باب دوستی پر تعینات پاکستان کے کسٹم حکام نے بتایا ہے کہ اس گزرگاہ سے دو طرفہ تجارت بھی بحال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان سامان لے جانے والے پاکستانی ٹرکوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایک ہفتے قبل اسپین بولدک پر قبضہ ہونے کے بعد طالبان نے باب دوستی گزرگاہ بند کر دی تھی۔ افغانستان میں خانہ جنگی جاری ہے، جبکہ جمعرات سے جمعے کی صبح تک مزید علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے، جس کے بعد افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ اس گروہ کے افراد نے جمعے کی شب بلا کسی جھڑپ کے صوبہ غور کے صدر مقام فیروز کوہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صوبہ غور کے سقوط کے بعد اب تک جن صوبوں پر طالبان کا مکمل قبضہ ہے ان کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ اسی طرح طالبان گروہ نے سوشل میڈیا پر ایک آڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ طالبان کو عام افراد سے کوئی سروکار نہیں ہے اور انہیں کسی طرح کا خوف و ہراس نہیں ہونا چاہیے۔ طالبان گروہ نے اسی طرح ایک ویڈیو جاری کر کے شمال مغربی افغانستان کے صوبہ بادغیس کے صدر مقام قلعہ نو کو بھی اپنے قبضے میں لے لینے کا اعلان کیا ہے۔ طالبان نے جمعے کی صبح بادغیس کے صدر مقام قلعہ نو پر قبضے کی تصدیق کر دی ہے۔ طالبان نے جمعے کو اعلان کیا کہ قندھار اور ہلمت صوبوں کے صدر مقام قندھار اور لشکر گاہ بھی ان کے قبضے میں آ چکے ہیں اور سرکاری فوج نے ان شہروں سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ طالبان گروہ اب تک نیمروز، شبرغان، تخار، فراہ، بدخشان، سرپل، قندوز، سمنگان، بغلان، غزنی، قندھار، ہرات، غور اور ہلمند پر قبضہ کر چکا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ افغان حکومت نے ابھی بعض صوبوں پر طالبان کے قبضے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ دریاسنا افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے طالبان کے ہاتھوں اس ملک کے شہریوں کے پے در پے سقوط کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ افغانستان کے سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ حمداللہ محب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا ہے۔ دریا اثنا افغانستان کے صدر نے افغان فوج کے سربراہ ولی محمد احمد زئی کو ان کے عہدے سے برخاست کر کے ان کی جگہ ہیبت اللہ علی زئی کو فوج کا سربراہ منصوب کر دیا ہے۔ طالبان نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کے اعلان کے بعد تقریباً 3 مہینے پہلے ہی افغانستان کے مختلف علاقوں پر حملے تیز کر دیے تھے۔ افغانستان میں جاری بدامنی اور خانہ جنگی کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے۔ مغربی ملکوں نے افغانستان کے دارالحکومت کابل سے سفارتی عملے اور دیگر شہریوں کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ متعدد مغربی ملکوں کے سفارتکار اور امدادی تنظیموں سے وابستہ غیر ملکی ملازمین جمعے کو کابل سے چلے گئے ہیں۔ امریکہ نے بھی اپنے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر افغانستان سے باہر نکل جائیں۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے کہا ہے کہ کابل سے سفارتی عملے کے انخلاء کے لیے آئندہ 48 گھنٹے کے اندر اندر مزید 3,000 معیارین فوجی افغانستان روانہ کر رہا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ طالبان کی کابل کی جانب پیش قدمی کے عام شہریوں کے لیے انتہائی المناک نتائج برآمد ہوں گے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اقتدار سے علیحدگی کو افغان عوام کی رائے سے مشروط کر دیا ہے۔ کابل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اشرف غنی کا کہنا تھا کہ میرے جانشین کا تعین افغانستان کے عوام کر سکتے ہیں، ہمارے پڑوسی نہیں۔ ان کا اشارہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے حالیہ بیان کی طرف تھا، جنہوں نے کہا ہے کہ طالبان صدر اشرف غنی کی اقتدار سے علیحدگی کے خواہاں ہیں۔ افغانستان کے صدر نے اسے پہلے بھی کہا تھا کہ ملک میں اقتدار کی تبدیلی صرف انتخابات کے ذریعے ہی ممکن ہے اور اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان کے مختلف شہروں میں سرکاری افواج اور طالبان کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ طالبان اور حکومت افغانستان کے درمیان دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کا بھی تاحال کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عام شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جمعے کے روز افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بیان دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ ہمیں پڑوسی ملک کے حالات پر گہری تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے حرات پر طالبان کے قبضے کے پیش نظر کہا کہ سفارتکاروں کی سلامتی اور سفارت خانوں اور غیر ملکی نمائندہ دفاتر کے تحفظ پر توجہ دی جانی چاہیے۔ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ہم حرات میں ایرانی قونصل خانے سے مکمل رابطے میں ہیں اور سفارتی عملے کی سلامتی کے معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سینئر امریکی سیاستدان اور سینٹ میں ریپبلکن دھڑے کے سربراہ سینیٹر میک کینل نے افغانستان کے بارے میں صدر جو بائیڈن کی پالیسی کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سینٹ میں ریپبلکن دھڑے کے سربراہ سینیٹر میک کینل نے امریکہ کی افغان پالیسی کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے صدر جو بائیڈن سے مزید فوجی افغانستان بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے فوجی انخلاء کے لیے 31 اگست کی مہلت ختم ہونے کے بعد امریکہ کو اور زیادہ فوجی افغانستان بھیجنا چاہیے۔ سینیٹر میک کینل نے افغانستان کے بارے میں صدر بائیڈن کی پالیسی کو لاپرواہی پر مبنی اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے افغان فوج کی حمایت میں مزید امریکی فوجی افغانستان نہ بھیجے تو کابل میں ہمارے سفارت خانے پر بھی باقی فورس کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے ملک کے موجودہ اور سابق عہدیداروں کے حوالے سے لکھا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ خود کو کابل کے وقت سے پہلے سقوط کر جانے کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کا دارالحکومت کابل 90 روز کے اندر اندر سقوط کر سکتا ہے، جبکہ بعض امریکی عہدیداروں کا خیال ہے کہ ایسا 1 ماہ کے اندر بھی ممکن ہے۔ اس صورتحال کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء پر بحث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ افغان فوج کی ناقص کارکردگی کے باوجود وہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے فیصلے پر پشیمان نہیں ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ طالبان کی پیش قدمی کے باوجود افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کریں گے۔ دوسری جانب امریکہ کے سابق نائب وزیر دفاع نے امریکہ کی افغان پالیسی کو شکست خوردہ قرار دیا ہے۔ ڈیوڈ سڈنی نے الجزیرہ ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو افغانستان میں سفارتی، فوجی اور سیاسی میدان میں بری طرح شکست کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ میں جاری امن مذاکرات نے جھوٹی امیدیں پیدا کی ہیں کیونکہ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی بدستور جاری ہے۔ امریکہ کے سابق نائب وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ افغانستان کی فوجی حمایت نہیں کر رہا ہے، اور یہ کہنا کہ واشنگٹن افغان فوج کی بدستور حمایت کر رہا ہے کذب محض ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری 2020 میں ہونے والے معاہدے کے تحت امریکی فوجی افغانستان سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ عمل 11 ستمبر سے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے ساتھ ہی طالبان نے افغانستان میں حملے تیز کر دیے ہیں اور ملک کے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ امریکہ دنیا بھر سے 20 مختلف دہشت گرد گروہوں کو افغانستان میں چھوڑ کر جا رہا ہے، اور اس نے ہمارے ملک کو دہشت گردی اور تاریک مستقبل کی جانب دھکیل دیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ملک کی سرحدیں پوری طرح محفوظ ہیں اور ایران کی مسلح افواج کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے جمعے کو مشہد مقدس میں کورونا ویکسینیشن مہم کے دوران کہا کہ حکام کی کوششوں اور عوام کی جانب سے ایس او پیز کی پابندی سے کورونا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل سلامی نے جمعرات کو وزیر صحت سعید نمکی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے اثر نو کوششیں شروع ہونا چاہیے اور اس کے لیے قومی مہم چلائی جانا چاہیے تاکہ تمام لوگ اس میں حصہ لے سکیں۔ جنرل سلامی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کے عوام نے مشکل ترین بحرانوں کا سامنا کیا ہے کہا کہ آج جہاد و انقلاب کی ضرورت ہے، اور ایک عظیم جہاد سے اس وائرس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ عراق میں دو امریکی فوجی کانوائے کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سابرین نیوز نے رپورٹ دی ہے کہ دہشت گرد امریکی فوجیوں کے ایک قافلے کو جمعے کی صبح بغداد کے الیوسفیہ علاقے میں حملے کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ دوسرے کانوائے پر تھوڑی دیر بعد بغداد کے ہی المشاہدہ علاقے میں حملہ کیا گیا۔ جمعرات کی شب بھی جنوبی عراق کے دیوانیہ صوبے میں امریکی فوجی کانوائے کے راستے میں بم دھماکہ کیا گیا تھا۔ ابھی تک کسی گروہ یا شخص نے جمعے کو ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم عراق کے استقامتی گروہوں نے بارہا پارلیمنٹ میں منصور ہونے والے بل کے مطابق عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ حملوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک امریکی فوجی عراق سے باہر نہیں نکل جاتے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ عراقی عوام اپنے ملک سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یمن کی قومی حکومت نے معارب سیکٹر پر دشمن کے زرخرید ایجنٹوں کو سخت انتباہ دیا ہے۔ صوبہ معارب کے لیے یمنی حکومت کے گورنر علی تیمان نے کہا ہے کہ اس وقت فوجی جوان شہر معارب کے بالکل قریب تعینات ہیں اور صوبے کے 85% علاقوں پر فوج کا کنٹرول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت اس صوبے میں منصور ہادی کے منصوب کردہ گورنر سلطان الارادہ سے مذاکرات اور معارب سیکٹر پر جنگ بندی کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہے۔ تائیمان نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ قومی حکومت امن کی خواہاں اور جنگ و خونریزی روکنا چاہتی ہے کہا کہ قومی حکومت کا منصوبہ منصفانہ ہے اور گزشتہ 40 برس سے اب تک اس طرح کا کوئی منصوبہ پیش نہیں کیا گیا ہے۔ صوبہ معارب کے گورنر نے اس کے ساتھ ہی انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر منصور ہادی کے زرخرید ایجنٹوں نے قومی حکومت کے منصوبے کو تسلیم نہ کیا تو فوج اور عوامی رضاکار فورس صوبے کے باقی علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 217 رن پر آل آؤٹ ہو گئی ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیزن کا پہلا ٹیسٹ میچ سبینا پارک جمائیکا میں کھیلا جا رہا ہے۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور پاکستان کو بلے بازی کی دعوت دی۔ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم اپنی پہلی اننگز میں صرف 217 رن بنا سکی ہے۔ پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ 56 رن فواد عالم نے بنائے، ان کے بعد فہیم اشرف نے 44، کپتان بابر اعظم نے 30 اور محمد رضوان نے 23 رن بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی طرف سے جیسن ہولڈر اور جیڈن سیلز نے 3-3 وکٹ لیے، کیمروچ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور کائل میئرز نے 1 وکٹ لیا۔ ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگز شروع کر دی تھی اور آخری اطلاع ملنے تک اس کے 2 وکٹ گر چکے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، خبریں آپ سماعت فرما رہے تھے، اور خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبیٰ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبیٰ قوسین بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 مرداد، 4 محرم الحرام اور 13 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار محرم سن 485 ہجری قمری کو بغداد کے مشہور ادیب، شاعر اور کاتب ابوالقاسم محمد بغدادی کا انتقال ہوا۔ وہ ابن ناقیہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا شمار اہم شاعروں میں ہوا، اور صاحب نظر شعرا نے ان کی شاعری کی تعریف کی ہے۔ ابن ناقیہ نے اپنے دیوان میں سماجی برائیوں کو حکایت اور طنز کے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس مسلمان دانشور کی ایک کتاب کا نام الجمان فی تشبیہات القرآن ہے۔ دراصل یہ تفسیر قرآن کی ایک قابل قدر کتاب ہے۔ اس کتاب میں قرآن کریم کی 226 آیات کی تفسیر کی گئی ہے۔ تیرہ اگست 1598 عیسوی کو فرانس کے بادشاہ ہنری چہارم نے نینٹس کے نام سے موسوم تاریخی فرمان جاری کیا۔ اس فرمان کے تحت پروٹسٹنٹ فرقے کے عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دے دی گئی۔ تاہم نینٹس کے نام سے موسوم اس فرمان کو، جو فرانس کی تاریخ کا ایک اہم حصہ تصور کیا جاتا تھا، سن 1685 میں لوئی چہاردہم کے کہنے پر منسوخ کر دیا گیا۔ چار محرم سن 1264 ہجری قمری کو مراکش کے مسلمان شاعر، کاتب اور وزیر ابو عبداللہ محمد امراوی فاسی کا انتقال ہوا۔ وہ ابن ادریس کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے کیا، اور اپنی قابلیت کی وجہ سے مراکش کی حکومت میں وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ابن ادریس نے الجزائر پر فرانس کی جاہلیت کے خلاف اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی۔ ابن ادریس کے مخالفین نے سازشوں کے ذریعے مراکش کے سلطان کو بغاوتوں کا اصل ذمہ دار ابن ادریس کو بتایا، اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ان کو سخت ایذائیں پہنچائی گئیں۔ جیل سے رہائی کے بعد ابن ادریس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ 13 اگست سن 1899 عیسوی کو ڈراؤنی اور جاسوسی فلموں کے خالق الفریڈ ہچکاک لندن میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں ٹائٹل ڈیزائنر کے طور پر فلمی دنیا میں وارد ہوئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہدایت کاری کا پیشہ اختیار کیا۔ اس معروف برطانوی فلم ساز کا سن 1980 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں انتقال ہو گیا۔ ان کی معروف ترین فلموں میں دی مین ہو نیو ٹو مچ، نارتھ بائی نارتھ ویسٹ اور ویرٹیگو کا نام لیا جا سکتا ہے۔13 اگست 1960 عیسوی کو وسطی افریقی جمہوریہ نے فرانسیسی استعمار سے آزادی حاصل کی۔ ماضی میں یہ سرزمین اوبانگی شاری کے نام سے معروف تھی۔ 19ویں صدی میں فرانس نے اسے اپنی کالونی بنا لیا۔ 1958 میں اس خطے کو خود مختاری دے دی گئی اور سن 1960 میں باضابطہ طور پر اوبانگی شاری نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ وسطی افریقی جمہوریہ کا رقبہ 623,000 مربع کلومیٹر ہے۔ چاڈ، کیمرون، کانگو اور جمہوریہ ڈیموکریٹک کانگو سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ بائیس مرداد 1332 ہجری شمسی کو شاہ ایران نے خفیہ طور پر وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کو معزول کر کے جنرل زاہدی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ فیصلہ امریکہ اور برطانیہ کے اشارے پر کیا گیا، وہ اس لیے کہ مصدق کی حکومت نے عوام کی حمایت سے 1330 ہجری شمسی میں ایرانی تیل کی صنعت کو قومیہ لیا تھا۔ شاہ ایران ڈاکٹر مصدق کی برطرفی کے نتائج سے بچنے کے لیے ایران کے شمالی علاقے کی طرف چلا گیا۔ جب ڈاکٹر مصدق کی برطرفی کا منصوبہ ناکام ہوا تو وہ عراق اور پھر اٹلی چلا گیا، لیکن شاہ کے ملک سے فرار کے 6 دن بعد امریکہ اور برطانیہ کے توسط سے 28 مرداد کو ایک بار پھر بغاوت ہوئی۔ مصدق کی معزولی کے بعد شاہ واپس ایران آ گیا اور اپنی جابرانہ حکومت کو جاری رکھا۔ اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے ایران کی دولت اور خزانے، خصوصاً تیل کی دولت کو خوب لوٹا۔ بائیس مرداد 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد میں اضافہ ہونے پر اصفہان میں وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ شاہی حکومت کے خاتمے کے لیے اصفہان کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑے پیمانے پر ان میں شرکت کی۔ اصفہان کے باشندوں کی طرف سے ہونے والے ان مظاہروں اور سیاسی جد و جہد کی وسعت اور اہمیت اس قدر زیادہ تھی کہ شاہی حکومت نے وحشت زدہ ہو کر اصفہان میں مارشل لا کا اعلان کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں محرم الحرام کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم۔ علم دار حسین
عزیز سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام ذبح عظیم لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام اس سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
سامعین، نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار و اصحاب کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں.
ہوتے رہتے تھے جسے حلائے فردوس عطا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی، وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی، گلشن فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی، نام پنجتن پاک میں باہر پہ جلی، حرمت دین خدا جس کی شہادت میں ڈھلی، ہوتے رہتے تھے جسے حلائے فردوس عطا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا. جھولا جبریل نے بچپن میں جھلایا وہ حسین، دوش پر جس کو پیامبر نے بٹھایا وہ حسین، جس پہ قرآن کے پاروں کا تھسایا وہ حسین، پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین، ہائے اس بے قصو نادار کو پانی نہ دیا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا.
ماہ محرم الحرام کے غم انگیز ایام ہیں اور سرور و سالار شہیداں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم میں عاشقان امام عالی مقام عزاداری میں مصروف ہیں. امام حسین علیہ السلام کاروان عشق کے قافلہ سالار تھے کہ جو سنت پیغمبر کے احیاء اور ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور اپنی تحریک کا آغاز کیا، اور اپنی اور اپنے اصحاب و انصار کی جانوں کا نذرانہ اس راہ میں پیش کیا تاکہ دین محمدی زندہ و جاوید رہے اور انسانی اقدار تا ابد باقی رہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام عالی مقام کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، یہ حسین ابن علی ہے، اس کو پہچان لو. اس خدا واحد کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ اور اس کے دوست اور اس کے دوستوں کے دوست بہشتی ہیں.
سامعین، یوں تو خلقت عالم و آدم سے لے کر آج تک اس روئے زمین پر ہمیشہ نت نئے حوادث اور وقائع رونما ہوتے رہے ہیں، اور چشم فلک بھی اس بات پر گواہ ہے کہ ان حوادث میں بہت سے ایسے حادثے بھی ہیں جن میں حادثہ کربلا سے کہیں زیادہ خون بہائے گئے، اور شہداء کربلا کے کئی برابر لوگ بڑی بے رحمی اور مظلومی کے ساتھ تہ تیغ کر دیے گئے. لیکن یہ تمام جنگ و جنایات مرور و زمان کے ساتھ ساتھ تاریخ کی وسیع و عریض قبر میں دفن ہو کر رہ گئی. مگر ان حوادث میں سے صرف واقعہ کربلا ہے جو آسمان تاریخ پر پوری آب و تاب کے ساتھ بذر کامل کی طرح چمک رہا ہے، باوجود اس کے کہ دشمن ہر دور میں اس حادثے کو کم رنگ یا نابود کرنے کی کوششیں کرتا رہا ہے. مگر یہ واقعہ ان تمام مراحل سے گزرتا ہوا آج 14ویں صدی میں بھی اپنا کامیاب سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی عملی سیرت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ الہی اقدار کے پاسدار اور سنت نبوی کے محافظ تھے، اور آپ نے اسلام کے اعلیٰ و ارفع اہداف و مقاصد کی ترقی و پیش رفت کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا. در حقیقت اسلام کا احیاء، اسلام کی بھولی ہوئی اقدار کی بحالی ایک اہم ترین فریضہ ہے جس کو امام عالی مقام نے اپنی زندگی میں نہایت برکتوں کے ساتھ انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نامور دانشوروں کا یہ جملہ جہانی بن گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو جہان بشریت کے لیے پیش کیے اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اس کی پاسداری کی ہے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کے برسوں میں جہالت و جبر کی دھول نے اسلامی قوانین کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار کی بے مثال شہادت باعث بنی کہ اسلام ناب محمدی کا دوبارہ احیاء ہو اور اسلام کا حقیقی چہرہ نمایاں طور پر نظر آئے اور معارف الہی کا نور ایک مرتبہ پھر غافل قلوب کو منور کرے۔ امام عالی مقام کے زیارت نامے میں ہم پڑھتے ہیں،
یا ابا عبد اللہ، یا ابا عبد اللہ،
ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، زکاة کو ادا کیا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا۔ بنیادی طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرہنگ و ثقافت کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا احیاء دیگر اعلی الہی اقدار کے مقابلے میں اہم ترین اور اعلی مقام کا حامل ہے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کو راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ اہم قرار دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے، خدا کی راہ میں تمام نیک اعمال اور جہاد کرنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں سمندر میں ایک قطرے کی مانند ہے۔
سامعین، بنیادی طور پر ایک برحق آسمانی مکتب کے اصولوں کے تحفظ کے لیے حتمی طور پر بدعتوں کے بانیوں کے خلاف مقابلہ کیا جائے اور ایک آزاد منش مسلمان اپنے مکتب کی پاسداری کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتا ہے اور بدعتوں کے بانیوں کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں کرتا۔ امام حسین علیہ السلام پورے یقین کے ساتھ اسلامی اقدار کی حمایت میں میدان میں آئے۔ امام عالی مقام کی شخصیت استقامت و پائیداری علامت اور مظہر آزادی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے کارزار میں اس فکر کے ساتھ قدم رکھا کہ انسانیت کو آزادی کا درس دیں اور ثابت کریں کہ کسی بھی قیمت پر ظلم و ستم کے مقابلے میں سر تسلیم خم نہ کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے بنی امیہ کے ظالم اور جابر حکمرانوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ نے نفس پرست اور خود غرض حکمرانوں کے ساتھ انتھک جدوجہد کا آغاز کیا اور اس طرح اپنے تمام وجود کے ساتھ اپنی جان قربان کر دی۔ امام عالی مقام ہمیشہ اپنے والد بزرگوار کی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے تھے، ظالم ترین افراد وہ ہیں کہ جو ظالم کی سازشوں کو معاشرے میں رواج دیتے اور عدل و انصاف کے پیغام کو معاشرے سے مٹانے کے در پہ رہتے ہیں۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت انسانوں کو ہمیشہ سچائی اور حق پرستی کا درس دیتی رہے گی، چاہے راست گوئی کی سزا کچھ بھی یہ باطل دنیا تجویز کرے، حق قائم اور دائم رہنے والا ہے۔ نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت حق کی بقا کی جد و جہد تھی، سچائی کے فروغ کا راستہ تھی اور اسلام کے استحکام کی کامیاب پیش رفت تھی۔ آج واقعہ کربلا کو تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس شہید اعظم کی یاد تازہ ترین واقعے کی طرح تازہ ہے اور یہ تازگی اس وقت تک انسانوں کو ان خون آشام اور دلدوز مناظر کی یاد دلاتی رہے گی جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ جبر و صبر کا تصادم اس وقت سے جاری ہے جب سے آدم نے اس کرۂ عرض پر انسانی تمدن کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اس مسلسل تصادم کی ایک لمبی اور بھاری زنجیر ہے جو کربلا کے میدان تک کھینچی ہوئی چلی آئی، لیکن شہادت حسین کا منفرد پہلو جس نے اسے آفاقی بنا دیا یہ ہے کہ جبر و صبر کے مابین تصادم کے جتنے بھی ممکنہ وجوہ ہو سکتے تھے وہ سب کے سب کربلا میں جمع ہو گئے تھے، اور حسین کا یہ فیصلہ کہ صبر کی علامت جبر کی کسی بھی نشانی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گی، انسانی شعور و فکر کو اس موڑ پر لے آیا تھا جہاں سے شخصی نظام حکومت کے خلاف عوام کی تحریک آزادی شروع ہوئی ہے۔
سامعین، بے شک حسین کا ہر اقدام اسلام کی بقا کے لیے تھا، مذہب توحید کی سربلندی کے لیے تھا، عبادت، تقوی اور پرہیزگاری کے پرچم کو حیات بشر کی فضاؤں میں لہرانے کے لیے تھا، اور خود ان کا اشتیاق عبادت یہ تھا کہ نماز صبح شروع کی، تیروں کی برسات میں نماز ظہر ادا کی، تو تلواروں کی چھاؤں میں نماز عصر کے وقت قاتل کی چھری کے نیچے اپنا سر جھکایا تو قبلہ روح ہو کر، لیکن نواسۂ رسول کے اقدامات کو اگر بغور دیکھیں تو یہ احساس ہوگا کہ اسلام صرف چند عبارتوں کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہر آدمی کی باوقار زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر شعبے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ دشمن کو اس حالت میں پانی پلاتے ہیں کہ وہ پیاسا ہے اور پیاس سے جا بلب ہے۔
یا حسین، 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 یا حسین،
تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا،
آباد کریں گے ہم،
آباد کریں گے ہم،
ہے اب کرب بلا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں اے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں اے ہم کو دعا نانا،
تیرا دین ہے مشکل میں میں کیسے رہوں گھر میں، کیا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا،
آباد کریں گے ہم،
آباد کریں گے ہم،
ہے اب کرب بلا نانا،
تیرے شہر سے جاتے ہیں کو دعا نانا۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ اقدام اس وقت سے لے کر آج تک انسانی دوستی کا ایک سرچشمہ بنا ہوا ہے، اور دنیا میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تمام تنظیموں کے منشور حسین کے بہائے ہوئے دریاؤں سے گھونٹ گھونٹ پانی پی کر سیراب ہو رہے ہیں۔ جس وقت حسین فرط محبت سے اپنے ایک حبشی رفیق جون کو جنگ کی اجازت دینے میں جان بوجھ کر دیر کرتے ہیں اور یہ حبشی رفیق اس تاخیر سے بے چین ہو کر حسین سے کہتا ہے کہ کیا آپ ہاشم کے سرخ لہو میں میرا کالا لہو ملانا نہیں چاہتے، تو حسین بلا تأمل و تکلف انہیں جہاد کی اجازت دیتے ہیں اور ان کا کالا لہو بنی ہاشم کے سرخ لہو میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن حسین شاید ساری دنیا کو یہ محسوس کرا دینا چاہتے تھے کہ رنگ و نسل کے فرق کو اسلام نہیں مانتا، اور اس بات کو اپنے عمل اور جون کے عمل سے ثابت کر دینا چاہتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ کربلا پہلا مقام ہے جہاں مقصد کے راستے سے وطنیت کی رکاوٹیں بھی ایک ایک کر کے ہٹ گئیں۔ حسین کی والدہ محترمہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز جناب فضہ حبش کی رہنے والی تھیں۔ خود امام حسین علیہ السلام کی زوجہ بی بی شہربانو ایران سے تعلق رکھتی تھیں۔
اسی طرح جان بھی حبش کے رہنے والے تھے، لیکن مقصد کو دیکھیے تو یہ سب ایک دکھائی دیتے ہیں، ایک ہی جذبہ، ایک ہی ایثار، ایک ہی اخلاص۔ کربلا آدمی کی نجی زندگی میں بہن بھائی، زوجہ و شوہر، اولاد و والدین کے تعلقات کی ایک قابل تقلید منزل ہے، اور اگر انسان کربلا سے صرف اتنا سیکھ لے کہ اسے اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح تعلق رکھنا چاہیے، تو زندگی کے بے شمار غم اپنے طور پر خود بخود دور ہو جائیں گے۔ کربلا کی قربانی بے شک انتہائی اہم مذہبی شخصیت کی قربانی ہے، لیکن اس انتہائی اہم مذہبی شخصیت کے دوسرے ساتھی عوام کی صفوں میں سے نکل کر آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا آزادی ضمیر کا ایک آفاقی مرکز بن گئی ہے، اور یہ مرکز صرف مسلمان ہی نہیں دنیا کے دوسرے مذہبوں کو ماننے والوں کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک کتاب حیات ہیں، ایک درس زندگی ہیں۔ کمال حسین کے قدم چومتا تھا، حسین نے حق کی سوکھی کھیتی کو اپنے لہو سے شاداب کیا، حسین پیکر صدق و صفا تھے، حسین عاشق خدا تھے، حسین عظمتوں کے پہاڑ پھلانگ گئے اور صبر و رضا کے سمندر میں تیر گئے، حسین جو یقین محکم کی زندہ تصویر تھے، آپ عزم مستحکم کا مجسمہ، آپ اسلام کی تفسیر تھے، آپ معراج صداقت تھے، شجاعت کا نمونہ تھے۔ امام حسین کی طرز سے وہ سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے جس کا پیغام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کے رہنے والوں کو دیا۔
حضرت امام حسین علیہ السلام سنت نبوی اور دین الہی کے پاسدار تھے، اور آپ نے عاشورہ کا انقلاب اسلام ناب محمدی کے نسب العین اور اصول دین کے تحفظ کے دفاع میں برپا کیا۔ امام حسین علیہ السلام سرنوشت ساز انقلاب اور آزادی و شجاعت کے عظیم علم بردار تھے، اور آپ نے اس طرح اسلامی معاشرے کو نئی زندگی دی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے اسلامی مکتب کو جلا بخشی، اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک لوگوں کی ہدایت اور دین کے لیے تلوار کو نیام سے باہر رکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے منظر میں اپنی قربانیوں اور حقیقی اسلامی اقدار کے تحفظ کی عکاسی کی، اور اپنی اور اپنے اعزاء کی جانوں کو اسلام ناب محمدی کے احیاء کے لیے قربان کر دیا، اور اپنی امت کی اصلاح اور اسلامی معاشرے کی رہنمائی کے لیے امام عالی مقام نے ایک عظیم واقعے کو تاریخ میں ثبت کیا جو اب بھی زندہ و جاوید ہے۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں مولانا علی رضا کی تقریر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام۔
پوری دنیا میں رسم ہے کہ پہلی مجلس میں مدینے سے ودائی کے مصائب ہوتے ہیں۔ جناب سید الشہداء، جب بیعت کا مطالبہ آ گیا یزید کی طرف سے، اس ملعون نے کہا میری بیعت کر لیں، آپ نے انکار کر دیا، تو اب فیصلہ ہو گیا نا کہ بھئی یا بیعت یا پھر جنگ ہے شہادت۔ تو آپ نے ایک فہرست دے دی جناب عباس علیہ السلام کو، ان سب کو بتا دینا یہ کربلا جائیں گے، میں ودا کر رہا ہوں 28 رجب 60 ہجری، آئیں ذرا میرے ساتھ مدینے چلے، مولا حسین سب سے پہلے روضہ رسول پہ آئے۔ رونے میں بخل نہ کیجیے گا، ایک روایت میں نے اسی سال دیکھی ہے، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی۔ سننا چاہیں گے یہ روایت کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ملائکہ کو امام حسین کا کرتا دکھاتا ہے، ان سب پہ غم طاری ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں نا کرتے میں کتنے سوراخ تھے، اتنے تیر نیزے تلواریں۔ اجرکم اللہ، بھائی مولا حسین بڑے مظلوم امام ہیں، جب آنکھ میں آنسو ہو دعا قبول ہوتی ہے۔ بس اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کچھ دیر مدینے چلے۔ مولا حسین نانا کے روزے پہ آئے اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو، زری نہیں تھی اس وقت، گھر میں روزہ تھا، قبر مطہر پہ اپنے آپ کو گرا دیا اور رونے لگے، کہا نانا آپ کی امت مجھے آپ سے جدا کر رہی ہے، نانا میں کربلا جا رہا ہوں۔ روایات میں ہے اتنا روئے مولا حسین، اتنا روئے کہ روتے روتے غش کر گئے۔ الوقائے والحوادث میں مرحوم ملبوبین میں لکھا کہ مولا حسین فرماتے ہیں جب میں بے ہوش ہو کے گر گیا نا اپنے نانا کی قبر پہ، تو میں نے خود دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے اور مجھے گلے لگا کے چومنے لگے، اسی طرح سے چومنے لگے کہ جب میں چھوٹا تھا اور میرے نانا مجھے چوما کرتے تھے، مجھے پیار کرتے تھے۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، اور مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے جملے لکھے ہیں کہ مولا حسین کے چار اعضاء کے، چار مقامات کے رسول خدا بہت بوسے دیتے تھے۔ چھوٹے سے مولا حسین رسول خدا ممبر پہ لے کے آتے مسجد نبوی میں اور بہت چومتے، پیار کرتے۔ کون سے چار مقامات کے؟ میرے دل دیکھیے گا، پہلا بوسہ دیتے پیشانی کا، پیشانی کو بہت چومتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کیونکہ اس پیشانی پہ پتھر نے لگنا تھا، دوسرا مقام جس کے رسول خدا بہت زیادہ بوسے دیتے تھے، کہا رسول خدا، چھ مہینے کے مولا حسین رسول خدا دوسرے لبوں کو بہت چوما کرتے تھے، مولا حسین کے لبوں کو بہت چومتے تھے۔ میں بہت سوچتا تھا کیوں، تو شیخ جعفر شوشتری نے لکھا دو باتیں، میں نے وہاں ایک بات پڑھی تھی، آج دونوں سن لیں۔ ایک، یہ ہونٹ پیاسے رہ جائیں گے، اور دوسرے، ان لبوں پہ عبید اللہ ابن زیاد کی چھڑی نے چلنا، وہ ان لبوں پہ چھڑی چلائے گا۔ اجرکم اللہ، تیسرا مقام کون سا؟ اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیں۔ تیسرا مقام مولا حسین کے بدن کا کون سا جس کے رسول خدا بوسے دیتے تھے؟ کہا گلے کے بہت بوسے دیتے تھے، گلے کو بہت چومتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہاں شمر کے خنجر نے چلنا ہے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، سب میری طرف دیکھیے گا، سب میری طرف دیکھیے گا، چوتھا مقام جس کے رسول خدا بوسے دیتے، جانتے ہیں کون سا؟ سینے کو بہت چومتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سینے پہ شمر کا گھٹنا آنا تھا۔ ایک اور وجہ بھی ہے، ایک اور وجہ بھی ہے کہ سینے کو چومتے تھے، اس سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا تھا۔ اپنے نانا کے روزے سے اٹھے، جانتے ہیں دوسری ودائی کس سے؟ ماں کی قبر سے۔ راوی کہتا ہے جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، مولا قبر سے لپٹ گئے، کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں، میرے لال میں تیرے ساتھ چلوں گی، اماں میں تنہا رہ جاؤں گا، اماں عباس مارا جائے گا، علی اکبر مارا جائے گا، قاسم مارا جائے گا، اماں میں زلجنہ سے اکیلا گروں گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، پروردگارہ تجھے مولا حسین کی مظلومیت کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ظہور کب ہوگا؟
خبر تو دو, خبر تو دو, خبر تو دو میرے مولا ظہور کب ہوگا,
خبر تو دو, خبر تو دو, خبر تو دو میرے مولا ظہور کب ہوگا,
اندھیری دنیا میں روشن یہ نور کب ہوگا, حسرت میں آج مولا خدا کے واسطے اب کیجئے کرم مولا, یہ حال کہہ کے نکلتا گئے اپنا دم مولا, جبین ڈھونڈ دی گئے آپ کے قدم مولا, جہاں پہ آئے علی اس مکان تک پہنچے, سمندروں میں پھرے ہر جہان تک پہنچے, نشانی کے جو تیری اس نشان تک پہنچے,
خبر تو دو, خبر تو دو, خبر تو دو میرے مولا ظہور کب ہوگا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر, اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ ہمشہری, روسی سفیر وزارت خارجہ میں طلب. روزنامہ الدستور, غاصب صہیونی حکومت نے بیت المقدس کے 5 شہریوں کو اپنا گھر مسمار کرنے پر مجبور کیا. نیو یارک ٹائمز, امریکہ انخلا کے آغاز کے لیے 3,000 فوجیوں کو افغانستان پھر سے بھیج رہا ہے. اور اب اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ جوان, فوری معافی مانگے, برطانیہ اور روس کے سفرا کو قالیباف کا انتباہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے اسپیکر نے برطانیہ اور روس کے سفیروں کو خبردار کیا ہے کہ انہیں اپنے غیر سفارتکارانہ اقدام کے لیے فوری طور پر معافی مانگنی چاہیے تاکہ ایران کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے. محمد باقر قالیباف نے ٹویٹ کر کے وزارت خارجہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ برطانیہ اور روس کے سفرا کے غیر سفارتی قدم پر مناسب کارروائی کرے. انہوں نے کہا کہ سفارتی آداب کے منافی روس اور برطانیہ کے سفرا کے قدم پر وزارت خارجہ کی جانب سے فوری رد عمل ظاہر کیا جانا چاہیے, اور دونوں سفرا کو اپنے اس قدم پر باضابطہ طور پر معافی مانگنا چاہیے, ورنہ پھر ٹھوس سفارتی قدم اٹھایا جانا ضروری ہو جائے گا. واضح ہے کہ برطانیہ اور روس کے سفرا نے ایک ملاقات کے دوران دوسری جنگ عظیم میں امریکہ, برطانیہ اور روس کے سربراہوں کی تہران میں لی گئی معروف تصویر کی نقل کی ہے. یہ تینوں سربراہان نے مملکت ایران کی شاہی حکومت کی اطلاع کے بغیر تہران میں آئے تھے, اور ملاقات کے بعد فوٹو کھنچوائی تھی. القدس العربی, امریکہ نے طالبان سے کہا ہے کہ کابل پر حملے کے وقت اس کے سفارت خانے سے دور رہیں. امریکی حکام نے بتایا ہے کہ مذاکرات کار طالبان کے سربراہوں سے یہ وعدہ لینے کی کوشش میں ہیں کہ وہ کابل پر حملے کے دوران امریکی سفارت خانے پر حملہ نہ کریں. نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ظلم خلیلزاد کی قیادت میں یہ کوشش جاری ہے, اور اسی دوران کابل میں امریکی سفارت خانے کو پوری طرح سے خالی کیے جانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ طالبان بڑی تیزی سے افغانستان کے شہروں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ امریکی حکام یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کابل میں امریکی سفارت خانے کو مکمل طور پر خالی کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ دریاسنا یورپی یونین نے بھی طالبان کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے تشدد سے افغانستان پر قبضہ کیا تو انہیں عالمی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کے ایک پلانٹ میں دھماکہ، 3 ملازمین جاں بحق۔ روزنامہ جسارت، افغانستان کی کشیدگی میں پاکستان کا کوئی پسندیدہ نہیں، آرمی چیف۔ روزنامہ دی ہندو، سونیا گاندھی اپوزیشن کے اعلیٰ رہنماؤں سے بات چیت کریں گی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ سیاست، پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ہنگامے کے لیے اسد الدین اویسی نے بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے جمعرات کو کہا کہ پارلیمنٹ کے مونسون سیشن میں اپوزیشن جماعتوں کی جارحیت صرف اس لیے تھی کہ حکمران بی جے پی نے پیگاسس جیسے مسائل پر کوئی بحث نہیں ہونے دی۔ میڈیا والوں کو بریفنگ دیتے ہوئے اویسی نے کہا، جب پارلیمنٹ اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح اسے کرنا چاہیے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک رکن پارلیمنٹ ہونے کے ناطے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم حکومت کی غلطیوں کو سامنے لانے سے قاصر ہیں۔ ان کی غلطیوں کو سامنے لانے اور حکومت کے سامنے لانے کی ذمہ داری کے باوجود حکومت خوب خوش ہوتی ہے۔ جب پارلیمنٹ اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح اسے کرنا چاہیے، انہوں نے الزام لگایا کہ مرکز نے اس مسئلے پر بحث کرنے کی بجائے ایوان میں اپنی اکثریتی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے صرف اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ حکومتی بل منظور کیے جائیں۔ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ نے کہا، اس پارلیمانی اجلاس میں اپوزیشن کی جارحیت صرف اس وجہ سے ہے کہ بی جے پی پیگاسس جیسے مسائل پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روزنامہ جنگ، صدر بائیڈن کی فون کال کا انتظار نہیں کر رہا عمران خان۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے انہیں فون نہیں کیا تو یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کال کریں یا نہ کریں، اور وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں یا نہیں، اور نہ ہی میں کسی فون کال کا انتظار کر رہا ہوں، یہ ان کی مرضی ہے۔ امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت اس کا تصویراتی اتحادی ہے اور پاکستان سے مختلف سلوک کرنے کی بھی یہی وجہ ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم چین کے بہت قریب ہیں اور وہ چین کو الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی نظر میں پاکستان ان کا افغانستان میں چھوڑا ہوا 20 سال کا گند صاف کرنے کے لیے رہ گیا ہے۔ جب تک اشرف غنی افغانستان کے صدر رہیں گے، طالبان ان سے بات نہیں کریں گے۔ موجودہ حالات میں افغانستان کا سیاسی حل نظر نہیں آتا۔ افغان حکومت ہر طرح کی حکومتی اور انتظامی خرابیوں کا الزام پاکستان پر لگا رہی ہے۔ وزیراعظم نے ان خیالات کا اظہار غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ عمران خان نے کہا کہ افغان حکومت سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے کہ ہم جیسا چاہیں گے اس پر طالبان کو راضی کر لیں گے۔ سامن، اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، سفارتکار ہرات کے ایرانی قونصل خانے میں ہیں، ان سے رابطے میں ہیں۔ وزارت خارجہ، تسنیم نیوز ایجنسی، کرونا کے سخت ایام آنے والے ہیں، کچھ دوست ملکوں نے ایران کو کرونا کے مقتل میں تنہا چھوڑ دیا۔ وزیر صحت، سانا نیوز ایجنسی، الجزائر میں بھیانک آتش زدگی، صدر نے 22 مشتبہ افراد کی گرفتاری کی اطلاع دی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام گھر اور گھرانہ۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
خداوندہ، اب جب کہ تو نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم ایک اور دن کا مشاہدہ کریں اور ہمیں زندگی دی تاکہ ہم سب کچھ دیکھ سکیں، سن سکیں، اپنی بات کہہ سکیں اور جان سکیں، تو ایک بار پھر ہم پر لطف و مرحمت فرما اور ہماری مدد کر تاکہ ہم وہ تمام چیزیں دیکھ سکیں جو تیری خلقت کا حسین شاہکار ہیں۔ زندگی کی پرکیف آواز کو سنیں اور ہماری زبان پر عشق و محبت اور دوستی کی باتیں ہوں، وہ باتیں کہیں جو تیری رضا و خوشنودی کا باعث بنے اور ہم تیری بے بدیل خلقت کے رازوں کو درک کر سکیں۔ خدایا، میں نے اچھا بننے کا ارادہ کیا ہے اور چاہتا ہوں اچھائی کا تحفہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دوں، لیکن اگر تو نے میری دستگیری نہیں کی تو طاقت پرواز سلب ہو جائے گی۔ پس تو میری مدد کر تاکہ میں ویسا ہی ہو جاؤں کہ تو میری خلقت پر ناز کرے۔
سامعین، گھر اور گھرانہ معاشرے کی تشکیل کی بنیاد اور اساس ہے، اور معاشرے کی کامیابی کا دار و مدار بھی اس کے مستحکم اور مضبوط ہونے میں ہے۔ گھرانہ اس وقت معاشرے کی ترقی و پیش رفت میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے کہ جب اس کی بنیاد مستحکم اور مضبوط ہو۔ اس سلسلے میں معاشرے کے اعلیٰ و ارفع اصول زندگی کے اصولوں اور اسٹریٹجیز کے انکشاف کا مطمئن ذریعہ ہیں، اور ان اصولوں کی پیروی گھرانے کے استحکام پر منتج ہوتی ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر اور گھرانے کا ایک اعلیٰ ترین قرآنی نمونہ ہے، اور ان کی کامیاب زندگی کے بعض خصوصیات کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ ان دو بزرگواروں کا تربیتی انداز اس گھرانے کی امتیازی خصوصیات میں سے ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بچپن سے ہی ادب اور تواضع سے سرشار کردار کی حامل تھیں۔ آپ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت اور مہربانی سے پیش آتی تھیں، لیکن یہ قربت پیغمبر خدا کے ساتھ ان کے احترام اور تواضع میں مانے نہیں تھی۔ منقول ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، جب پیغمبر خدا پر یہ آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر کو ان کے نام سے خطاب نہ کرو تو مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اس طرح سے کہ میں ان کو اے بابا کہہ کر پکارنے میں جھجکتی تھی اور ان کو یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ چنانچہ میں نے کئی مرتبہ اسی طرح سے پکارا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر مجھ سے فرماتے ہیں، اے میری لخت جگر، یہ آیت تمہارے اور تمہارے گھرانے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تم یا ابتا کہو، اے بابا کہہ کر پکارو، کیونکہ اس سے میرے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور خدا کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔
شیعہ مسلمانوں کے درمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ایک مخصوص مضمون حدیث کسا کے نام سے روایت کیا گیا ہے۔ یہ حدیث کسا پیغمبر خدا اور ان کے اہل بیت اطہار کی فضیلت میں ہے کہ جو اس قرآنی گھرانے کی بے مثال شان و شوکت اور ان کی عصمت و طہارت کا پتہ دیتی ہے۔ حدیث کسا کا واقعہ رسول خدا کی زوجہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پیش آیا۔ جابر بن عبداللہ الانصاری راوی ہیں کہ ان سے سیدہ فاطمہ زہرا نے روایت کیا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے آج بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس لیے مجھے یمنی چادر اڑا دو۔ جب رسول خدا یمنی چادر میں استراحت فرما رہے تھے تو شہزادہ سبز قبا سبت رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام گھر میں آئے، سلام عرض کیا اور کہا، اماں جان، آج آپ کے پاس سے نانا جان رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ جب بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ ہاں آپ کے نانا زیر کیسا آرام فرما رہے ہیں، تو امام حسن رسول اللہ کے پاس گئے اور اذن چاہا کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں، تو رسول اللہ نے انہیں اجازت مرحمت کر دی اور آپ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام بھی آئے اور مادر گرامی کو سلام کرنے کے بعد وہی بات کہی کہ آج آپ کے پاس سے نانا جان رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ ہاں آپ کے نانا زیر کسا آرام فرما رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام بھی اپنے نانا سے اجازت لے کے زیر کسا چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت امام علی علیہ السلام بھی گھر آئے اور سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے فاطمہ، تمہارے پاس سے میرے بھائی اور پسر ام کی خوشبو آ رہی ہے۔ فاطمہ نے کہا، ہاں میرے بابا آپ کے دو فرزندوں سمیت زیر کسا ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام ان کے پاس چادر میں آئے، حتیٰ کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر میں بھی بابا جان کے ہمراہ زیر کسا چلی آئی۔ اس پر رسول اللہ نے چادر کا دامن اٹھایا اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ بارہ الہ یہ تمام میرے اہل بیت ہیں، ان کا خون میرا خون اور ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں، اور جو ان سے محبت کرے اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے جنگ کرے ان سے میری جنگ ہے، جس سے ان کی صلح ہے اس سے میری صلح ہے، ان پر تو صلوات و سلام اور رحمت بھیج، اور ان سے رجس کو ہمیشہ کے لیے دور رکھ، اور ایسا پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس پر خداوند متعال نے ملائکہ اور سکان سماوات سے فرمایا کہ میں نے جو کچھ خلق کیا ہے انہی پانچ زیر کسا اصحاب سے محبت میں خلق کیا ہے۔ جبرائیل امین نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو فرمایا کہ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ اہل بیت نبوہ اور رسالت کی کان ہیں، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا جان، ان کے شوہر اور فرزند ہیں۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام امر الہی سے زمین کی طرف آئے اور اذن رسول مقبول پا کر زیر چادر داخل ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خداوند متعال آپ کو سلام بھیجتا ہے، فرماتا ہے کہ کل کائنات اس نے آپ پانچوں کی محبت میں خلق فرمائی ہے، اور وہی فرمائی ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا تو ارادہ ہی یہ ہے کہ تم سے ہر رجس کو سدا دور رکھے اور یوں پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور پھر فرمایا، اے علی، اگر اہل زمین میں کوئی ہماری اس روایت کا ذکر کرے گا تو اس محفل کو اللہ تعالیٰ کے ملائکہ حصار میں لے کر اہل محفل کے لیے دعا و استغفار کریں گے۔
سامن، یہ حدیث قصہ ان پانچ اہم دینی شخصیات کی فضیلت و عظمت میں ہے کہ جو اسلام کی سرنوشت اور عالم اسلام کی تاریخ میں بہت اہم اور مؤثر رہی ہیں۔ ان کا باہمی رابطہ انتہائی منظم ہے۔ اس حدیث قصہ کا اہم نقطہ گھرانے کے افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ ادب و تواضع ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیٹی کی حیثیت سے گھر کی خاتون اپنی دائمی الفت و مہربانی کے ساتھ باپ کی خدمت کرتی ہیں اور ان کے بدن سے ضعف کو دور کرنے کا اہتمام کرتی ہیں، اور یہ باپ ایسا جو اپنی اس بیٹی کو ایک ماں کی حیثیت سے اسے میری بیٹی، میری نور نظر اور میرا میوہ دل کہہ کر پکارتا ہے، اور نانا اپنے نواسوں حسن و حسین کو میرے بیٹے، میری امت کے شفیع کہہ کر خطاب کرتے ہیں، اور اپنے داماد علی بن ابی طالب کو میرے بھائی، میرے وصی، میرے جانشین اور میرے علم بردار کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ فاطمہ کو بھی میری بیٹی اور میری پارے دل کہہ کر پکارتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے فرماتے ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون ہے۔ یہ ایسا گھرانہ ہے جو پدرانہ نظام سے دور ہے۔ یہاں گھر کا مرد گھر کی خاتون کو سلام کرتا ہے اور پھر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ باپ اپنی بیٹیوں کو اپنے دل کا ٹکڑا کہہ کر خطاب کرتا ہے، اور یہ واقعہ اسی سرزمین پر پیش آتا ہے کہ جہاں بیٹیاں بے رحم والد کے ہاتھوں زندہ درگور کی جاتی تھیں۔ اس گھرانے کے ماحول کا ایک اور پہلو ادب و احترام ہے۔ اس طرح سے کہ گھرانے کے تمام افراد ایک دوسرے کے احترام کے قائل ہیں۔ چھوٹے بچوں کا گھر میں آ کر اپنی مادر گرامی کو سلام کرنا اور اجازت لینا تاکہ اپنے نانا کے آغوش میں جائیں، اور اسی طرح شوہر کا اپنی زوجہ سے اس لیے اجازت مانگنا تاکہ گھر کے بزرگ مرد کے پاس وہ جائیں اور ان کے ہم نشیں بنیں۔ یقیناً اگر ایک گھرانے کے افراد اس طرح کے طرز زندگی کو اپنے لیے نمونۂ عمل قرار دیں تو بہت سارے مشکلات اور پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس سے گھرانے کی بنیاد بھی مستحکم ہوگی اور معاشرہ بھی نیک اخلاق سے آراستہ افراد سے بہرہ مند ہوگا۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا دو دن کی ہے، ایک دن تمہارے ساتھ ہے تو دوسرے دن تمہارے خلاف ہے۔ جس دن وہ تمہارے ساتھ ہو تو اس دن مغرور نہ ہونا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن نا امید اور مایوس نہ ہونا، کیونکہ دونوں ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ جب کبھی آپ اپنے بچے کے ہمراہ راستہ چل رہے ہوں تو کبھی چھک کر راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو کنارے رکھ دیجئے اور جب بیٹا یہ پوچھے کہ بابا آپ نے یہ کام کیوں کیا تو اس کو بتائیے کہ یہ اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی ٹھوکر لگ کر گر نہ جائے، اور یہ بھی اس کو بتائیے کہ لوگ یہ نہ سمجھ پائیں کہ فلاں نے ان کے راستے سے پتھر ہٹایا ہے، تاکہ اس کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر کام دوسروں کے شکریہ کے لیے انجام دیا جائے۔ کسی توقع کے بغیر دوسروں کے ساتھ اچھائی اور مہربانی کرنے کا درس خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایام، مہینے اور سال گزرتے جائیں اور آپ ہمیشہ اسی کے منتظر رہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرتے رہیں، اور آپ خود صرف اور صرف کسی کام یا نیکی کے بدلے میں ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کریں۔ بعض اوقات خاموشی سے جو نادار ہو اس کے بستر کے تکیے کے نیچے کچھ پیسہ رکھ دو، اور ہرگز وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ کام تم نے کیا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً اپنے بچے کو بتاؤ کہ کیا نیک کام تم نے انجام دیا ہے، تاکہ وہ یہ بھی سیکھ سکے اور جان لے کہ دوسروں کے ساتھ خوبی اور نیکی کرنی چاہیے، اور یہ بھی بتاؤ کہ کسی نیک کام کے بدلے جوابی اقدام کا منتظر نہیں رہنا چاہیے، اور حتیٰ شکریہ کی توقع بھی نہ رکھیں، کیونکہ خدا واحد کا فرمان ہے کہ تمہارے نیک امور صرف میرے لیے ہوں۔ دلوں اور قلوب کو ان غیر متوقع محبتوں کی ضرورت ہے۔